الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
حدیث پاک کا مفہوم ہے, ارشاد فرمایا کہ جب تم رسولوں پر درود پڑھو تو مجھ پر بھی درود پڑھو, بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دار الافتاء اہل سنت کے سلسلے میں ایک مرتبہ پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل آج کے سلسلے میں غسل سے متعلق کچھ سوالات کو شامل کریں گے, تیمم کے مسائل سے متعلق بھی انشاءاللہ کچھ سوال جواب کو ہم شامل کریں گے. تیمم ایک بہت ہی اہم موضوع ہے جس کے متعلق عام طور پر ہماری معلومات کم ہوتی ہیں. انشاءاللہ اس کے متعلق بھی چند سوالات ہمارے پاس موجود ہیں, کچھ سوالات جو ہمارے پاس کالز کی شکل میں موصول ہوتے ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ عزوجل شامل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے, اسے یاد رکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اولاً غسل سے متعلق کچھ سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ کسی پر غسل فرض ہو گیا اور ابھی اس نے غسل کیا نہیں, کچھ کھانے پینے کی اسے طلب ہے, حاجت ہے, تو ایسی حالت میں کیا اسے کھانے پینے کی اجازت ہوگی؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اگر کسی پر غسل فرض ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ بلا وجہ شرعی غسل کی ادائیگی میں تاخیر سے کام نہ لے. عام طور پر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ غسل فرض ہو جاتا ہے, بلا وجہ غسل میں تاخیر کی جا رہی ہوتی ہے, تو اس طرح کا کام کرنا شرعاً پسندیدہ نہیں ہے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ملائکہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر, کتا یا وہ شخص ہو جس پر غسل فرض ہو چکا ہو. تو یہ بلا وجہ شرعی تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے. اب یہ ہے کہ اگر کسی پر غسل فرض ہو چکا ہے, اب اس کو کھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے, کھانے کا وقت ہو چکا ہے, تو اب ایسی صورت میں وہ بغیر غسل کیے بھی کھانا کھا سکتا ہے, کھانا کھانا اس کے لیے جائز ہے, البتہ تاخیر نہ کرے. اور اس کے لیے شریعت مطہرہ نے ایک دوسرا طریقہ یہ رکھا ہے کہ اگر فی الوقت غسل نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ نماز جیسا وضو کر لے پھر کھانا کھا لے, یا نماز جیسا مکمل وضو نہ کرے, کم از کم اتنا ہو کہ اپنا چہرہ دھو لے, کلی کر لے, ہاتھ دھو لے اور اس کے بعد کھانا کھا لے. بغیر غسل کیے اس طرح کھانا پینا یہ شرعاً مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے, اور اس طرح بے غسل حالت میں کھانا پینا محتاجی بھی لاتا ہے.
صحیح.
تو یہ تنگ دستی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ جنب کی حالت میں رہے اور بے غسلہ حالت میں کھانا پینا جاری رکھے, تو اس عمل سے بچنا چاہیے.
البتہ گناہگار نہیں کہیں گے,
گناہگار نہیں کہیں گے,
ناجائز نہیں کہیں گے, لیکن مکروہ ہے. ریکارڈڈ سوال کی طرف بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ سائل کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم, میں شفیق عطاری ہند سے بات کر رہا ہوں. غسل کے بارے میں یہ سوال پوچھنا ہے مجھے کہ جیسا کہ بغل ہو گیا, اگر وہاں پر بال وغیرہ ہیں اور وہاں پر پانی بھرنے کے بعد بھی سوکھا رہ جائے تو کیا غسل ہو جائے گا؟
یہ کچھ حصہ خشک رہ جانے سے متعلق پوچھ رہے ہیں. بغل کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ اگر وہاں پر پانی بہایا تو تھا جسم پر لیکن نہ پہنچا تو کیا غسل ہو جائے گا؟
غسل کے اندر جو تین فرائض ہیں, کلی کرنا, ناک میں پانی چڑھانا, اور تیسرا فرض ہے پورے جسم پر پانی بہانا. تو جس کے اندر بغلوں کا اندرونی حصہ بھی شامل ہے, بغل میں اگر بال ہیں تو ان بالوں کا دھونا بھی ضروری ہے. تو اگر کسی کے غسل کے اندر اس نے کچھ بے احتیاطی کی या अपने तौर पे वो एहतियात करते हुए गुसल कर रहा था, फिर उसको कुछ जगह गुसल के बाद जाहिर हुई कि इन पे पानी नहीं पहुंचा था। तो अब उस पे नए सिरे से गुसल करना ज़रूरी नहीं, बस उसको चाहिए कि उस हिस्से को जो गुसल में धोने से रह गया था उस पे पानी बहा ले। तो ये तो उसके लिए हुक्म है कि जो वाकईतन जिसको पता है कि गुसल में ये हिस्सा धोने से रह गया और उसका खुश्क होना नुमाया नज़र आ रहा है। अलबत्ता वसवसे का शिकार इस मामले में नहीं होना चाहिए कि जब इंसान अच्छी तरह नहा रहा है और हाथों को बुलंद करके अंदरूनी हिस्से में भी पानी पहुंचा रहा है। तो पानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो ना पहुंचे, अगर इत्मीनान एहतियात के साथ अगर गुसल में पानी पहुंचाया जाए बगल के अंदर अंदरूनी हिस्से में तो पानी पहुंच जाएगा। हाँ, वसवसा अगर किसी को आते हैं तो उसको इस मामले में वसवसे की तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए।
सही, अलबत्ता वाकई अगर तहकीक हो जाए और वाकई जाहिर है कि वो हिस्सा खुश्क रह गया तो अब उसको
सिर्फ उस जगह का धोना ही काफ़ी है और पूरा गुसल करने की ज़रूरत नहीं है।
गुसल फ़र्ज होने की हालत में कुरान मजीद को छूने के बारे में क्या हुक्म शरीय?
इसके बारे में शरई हुक्म ये है कि कुरान मजीद की सूरत या आयत मुबारक को बेवज़ू या बेगुसल की हालत में छूना हराम है। इसी तरह जिस शख्स पर गुसल फ़र्ज हो गया तो उसको कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करना भी हराम है। अल्लाह अज़्ज़ल कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, तर्जमा कंज़ुल ईमान, इसे ना छुएं मगर बावजू। इसकी तफसीर बयान करते हुए सदरुल अफाजिल सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान फरमाते हैं कि जिसको गुस्ल की हाजत हो या जिसका वज़ू ना हो या हाइजा औरत या निफास वाली, इनमें से किसी को कुरान मजीद का बग़ैर गिला कपड़े के छूना जायज़ नहीं। और बेवज़ू को कुरान शरीफ याद पर, यानी बेवज़ू शख्स ज़बानी कुरान शरीफ पढ़ सकता है। अलबत्ता जिस शख्स पर गुस्ल फ़र्ज हो उसको और हाइजा को ज़बानी कुरान शरीफ पढ़ना भी जायज़ नहीं। तो कुरान पाक पढ़ने की इजाज़त नहीं है जिस शख्स को गुस्ल की हाजत हो।
सही, जज़ाकल्लाह। बाद औक़ात लोगों में ये बात पाई जाती है कि मैयत को अगर गुसल दिया, नहलाया, तो जो नहलाने वाला है, गसाल है, गुसल देने वाला है, समझा जाता है कि उस पर भी गुसल करना वाजिब हो गया, लाजिम हो गया। इसी तरह मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ कौमों के अंदर इस तरह के रिवाज भी सुने जाते हैं कि अगर किसी के यहाँ ताज़ियत के लिए जाएँ, मैयत के घर में जाएँ तो गुसल करके जाएँ या वापस आएँ तो अब उस पर भी गुसल करना ज़रूरी है। और बाद लोगों में ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि अगर मैयत वाले घर से वापस आकर गुसल ना किया गया तो मैयत की वजह से बुरे असरात का सामना हो सकता है। तो इन दो बातों के बारे में शरीयत हमारी क्या रहनुमाई करती है?
जहाँ तक मुर्दे को नहलाने के बारे में, उसके बाद गुसल करना, तो फुकहाए किराम ने इसको मुस्तहब करार दिया है कि मुर्दा नहलाने के बाद गुसल करना मुस्तहब
बेहतर है।
जी, और जो दूसरा कि वो तो अगर किसी ने गुसल अगर किया और वो शख्स अपना मैयत के घर जाएगा या मुर्दे के घर जाएगा तो उस पे असरात हो जाएंगे, तो ये सारी लगवियात और फजूलियात हैं, इनकी शरण कोई हैसियत नहीं। इस तरह आवाम में तरह तरह के हर कौम में हर इलाके में मशहूर हैं। किसी में मशहूर है कि छुपकली जिस्म पे चढ़ जाए तो फिर गुसल फ़र्ज हो जाता है, किसी पे है कि अगर उसको मार दें तो उसके बाद गुसल करना, तो शरण इनकी कोई हैसियत नहीं है, ना इनके बाद गुसल करना लाजिम है। और इस तरह के वसवसों का हमें शिकार भी नहीं होना चाहिए।
जज़ाकल्लाह खैरा। मदनी चैनल के नाज़रीन, इल्म दीन की कमी की वजह से इस तरह के मामलात के अंदर, शकूक व शुबहात के अंदर बाज़ लोग मुब्तला हो जाते हैं और बाज़ औक़ात इस कदर ज़्यादा मुब्तला होते हैं कि अगर उसके मुताबिक वो अमल ना कर पाएँ तो फिर वो अपने आप को मरीज़ और आसेब ज़दा न जाने कैसा कैसा वो समझने लग जाते हैं। तो इल्म दीन की जहाँ दीगर बरकत है, वहीं पर एक बहुत बड़ी बरकत ये भी है कि जो इल्म वाला शख्स हो या अहले इल्म की सोहबत इख्तियार करने वाला हो तो इस तरह के वसवसों से, शुबहात से, अजीब व गरीब किस्म के ख्यालात से अल्लाह तबारक व ताला के करम से वो महफूज रहता है। तो इल्म हासिल करना चाहिए, अहले इल्म के पास बैठना चाहिए, इनसे फैज़याब होना चाहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ोजल हमारे दीनी और दुनियावी हर दो तरह के मसाइल का हल भी मिलेगा और हमारी ज़िंदगी आसान भी होगी। वरना बाज़ों का जहालत की वजह से बंदा अपने आप पर ऐसी मसाइब, ऐसे मुश्किलात और ऐसी आजमाइशों में अपने आप को शिकार कर लेता है कि जिसकी ना शरण कोई हैसियत होती है और ना ही उसकी कोई ضرورت ہوتی ہے. ہمارا دوسرا موضوع تیمم سے متعلق تھا. تیمم عام طور پر لوگوں کو اتنا تو ضرور معلوم ہوتا ہے کہ وضو کا ایک طرح سے نعم البدل ہے کہ اگر وضو نہ کر پائیں تو تیمم کر لینا چاہیے, اور مٹی سے یہ تیمم ہوتا ہے. اب اس کی کیا شرائط ہیں, کن وجوہات کی بنا پر تیمم کرنے کی اجازت ہوتی ہے, پھر تیمم کا طریقہ کار کیا ہے, اس بارے میں تفصیلی معلومات عام طور پر کم پائی جاتی ہیں. آئیے تیمم کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. حضور, سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تیمم سے متعلق قرآن و حدیث میں ہمارے لیے کیا احکامات ارشاد فرمائے گئے ہیں تیمم کا ثبوت, اور اس کے بارے میں جو قرآن اور حدیث کے اندر بیان ہو اگر اس سے متعلق کچھ آپ تفصیل ارشاد فرما دیں.
اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں تیمم کی فرضیت کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ تیمم کن کن صورتوں میں ضروری ہو جاتا ہے, اور وضو یا غسل کی طاقت نہ ہو, استطاعت نہ ہو پائے, تو پھر اب نماز وغیرہ کے مسائل حل کرنے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے تیمم کی اجازت اور یہ فرضیت یہاں پہ بیان فرمائی. ارشاد خداوندی ہے, وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. یعنی اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو, یعنی وضو اس کا ٹوٹ گیا ہو, یا بیویوں سے ملاپ کیا ہو, تو یہ وہ امور ہیں کہ اب نماز پڑھنے کی کسی کو حاجت ہو تو اس کو وضو یا غسل کرنا ہوگا. تو ارشاد خداوندی ہے جس میں آگے اس کا ترجمہ ہے, فلم تجدو ماء فتیمموا صعیدا طیبا, پھر اگر تمہیں پانی نہ ملے تو ارشاد ہوا کہ پاک مٹی کا قصد کرو. اب پاک مٹی حاصل ہو گئی, اب اس کے بعد کیا کرنا ہے, تو فرمایا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم من, تو اس کے ذریعے اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تیمم کے حکم کو بیان فرمایا, اور احادیث مبارکہ میں بھی جو کہ اس کے شان نزول سے تعلق رکھتی ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی تیمم فرمایا ہے. چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم شریف کی یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ ایک قافلے میں تھے, اور سفر جاری تھا, اور سفر کرتے کرتے ذات الجیش یا بیدا کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچے, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا ہار میرے گلے سے گر گیا, اب اس کو ڈھونڈنے کے لیے قافلے کو روکنا ہوا. رات کا وقت ہو چکا تھا, لوگوں نے ہار کو تلاش کیا لیکن کافی وقت گزر جانے کے باوجود ہار نہ ملا. اب وہ مقام ذات الجیش یا بیدا, یہ دو جگہوں کے نام ہیں, تو یہ دو جگہیں ایسی تھیں کہ جہاں پر پانی قرب و جوار میں کہیں پر بھی نہیں میسر تھا, اور صحابہ اکرام علیہ رضوان کے پاس بھی پانی کا کوئی بندوبست نہیں تھا, نماز بھی پڑھنی تھی اور دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں, تو پانی اس وقت موجود نہیں تھا. تو صحابہ اکرام علیہ رضوان میں سے بعض لوگ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہار کی وجہ سے پورا قافلہ رک گیا اور لوگ ایسی جگہ پہ آ چکے ہیں جہاں پانی بھی نہیں ہے, تو بہت زیادہ دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اس پہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کچھ گرم جملے ارشاد فرمائے کہ آپ نے یہ کیا پورے قافلے کو روک دیا, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس سفر میں رک گئے ہیں. تو اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم میرے ران پر آرام فرما رہے تھے, سر مبارک رکھا ہوا تھا اور آرام فرمایا. جب صبح ہوئی تو اس وقت لوگوں کے پاس پانی وغیرہ کا کوئی سامان نہیں تھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت تیمم نازل ہو گئی اور تیمم کا حکم ہوا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے تیمم کیا, اور جیسے ہی قافلہ چلنے کے لیے میری اونٹنی کو اٹھایا گیا تو جو ہار گم ہو چکا تھا جس کی وجہ سے ہی یہ پورا قافلہ رکا تھا, تو وہ ہار میری ہی اونٹنی کے نیچے موجود تھا. تو اس واقعے پر حضرت سیدنا اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس تیمم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہو گیا، اور ایک آسانی کے پانی نہ ہو تو ایک آسانی کی صورت ملنے پر حضرت سیدنا اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ما ہی بأولی برکتکم یا اعلی ابی بکر، کہ اے ابو بکر کی اولاد، یہ جو آیت تیمم نازل ہو گئی، ایک رخصت کا حکم آ گیا، یہ آپ حضرات کی برکتوں میں سے کوئی پہلی برکت نہیں ہے، بلکہ آپ حضرات کی برکات کا سلسلہ تو جاری و ساری ہے، اور من جملہ ان میں سے ایک یہ بھی ہے. اور ایک اور روایت مسلم شریف کی ہے، اس میں حضرت سیدنا اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ ام المؤمنین میں شکریہ کے الفاظ ادا کرتے ہوئے، دعائیہ کلمات ادا کرتے ہوئے کہا کہ جزاک اللہ خیرہ، کہ آپ کی طرف سے ہمیں تیمم کا حکم آپ کے اس واقعے سے ہمیں مل گیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر جزا عطا فرمائے. فواللہ ما نزل بک امر قط الا جعل اللہ لک منہ مخرجا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی آپ کی طرف کوئی پریشانی آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی میں آپ کے لیے کوئی آسانی کی راہ نکال دیتا ہے، اور فرمایا و جعل للمسلمین فیہ برکتن، اور آپ کی اس پریشانی میں، اس پریشانی کے ہونے پر آپ کے لیے رستہ نکلا اور مسلمانوں کے لیے برکت ہوگا، سامان بن جاتا ہے. تو یہ تیمم کا حکم آ جانا، یہ آپ کے لیے آسانی کہ تیمم میں مسلمانوں کے لیے برکت بھی ہو گئی، کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں بھی کوئی مسلمان نماز کی ادائیگی سے محروم نہیں رہے گا. تو یوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے تیمم کے ذریعے نماز ادا فرمائی.
ماشاءاللہ، کیا بات ہے صحابہ کرام کی، اور کس طرح، کیا وہ پرکیف لمحات ہوں گے جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانی آیات کے نزول ہونے کا تذکرہ سنتے ہوں گے، آیات کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو قرآن نازل ہوتا تھا، اولاً سرکار سے سنتے تھے اور پھر اس کے مطابق عمل کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان صحابہ کرام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آیت قرآنی اور اس کے شان نزول کے ضمن میں آپ نے روایتوں کی روشنی میں تیمم کے حکم کا بیان کیا، اب کچھ یہ بھی بیان ہو جائے کہ تیمم کی شرائط کیا ہیں اور تیمم کرنے کا درست طریقہ کیا ہے.
تیمم عام طور پہ جیسے ہمارے یہاں پہ لوگوں میں ایک کانسیپٹ ہے، پانی نہیں ہے تیمم کر لو،
جی جی
نماز پڑھ لو اللہ قبول کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نمازیں وہی قبول فرمائے گا کہ جو نماز اس کی شرائط اور ان کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ادا کی جائیں گی.
تو کیا ایسا نہیں ہے کہ پانی نہ ہو تو تیمم کر لیا جائے؟
تو مطلقاً ایسا نہیں ہے کہ پانی نہ ہو تو تیمم کر لیں. تو اس کے شریعت مطہرہ نے پورے قواعد کن کن صورتوں میں تیمم کرنا جائز ہے. ایسا نہیں کہ گھر میں پانی ختم ہو گیا تو بس تیمم کر لو نماز پڑھ لو. ہم جس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے اپنے محلے کی، بجلی نہ ہونے کی بنا پر پانی نہیں بھر پائے، پانی نہیں مل پائے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. تو اس کے باقاعدہ کچھ شرائط ہیں، تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس آدمی کا وضو نہیں ہے یا جس آدمی کو غسل کرنے کی حاجت اور ضرورت پڑ رہی ہے، اب وہ پانی پر قدرت نہیں پا رہا، تو ایسے شخص کے لیے تیمم کرنے کی اجازت ہے. اب وہ تیمم کرے گا اور اس کے مطابق ہی نماز ادا کرے گا.
اس کی پانی کچھ تفصیل پر ہو جائے کہ قدرت نہ پائے، اس کو کیسے بیان کریں گے؟
پانی پر قدرت نہ پانا یہ مختلف نوعیت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے. ایک تو پانی پہ قدرت یہ ہے کہ پانی ہے لیکن پانی استعمال کرنے پہ قدرت نہیں رکھتا. تو قدرت نہ رکھنے کا مطلب یہ کہ اس کو ایسی بیماری لاحق ہے کہ اگر یہ وضو کرتا ہے تو یا غسل کرتا ہے تو وضو یا غسل کرنے کی وجہ سے اس کی بیماری بڑھ جائے گی، یا جو بیماری ہے اگر یہ وضو غسل نہ کرے تو جلد صحیح ہو جائے گا، وضو غسل کرے گا پانی کا استعمال کرے گا تو یہ بیماری بہت دیر میں دور ہوگی.
صحیح.
اور اس کا اس حوالے سے ظن غالب ہو، ٹھیک ہے، یا اس کا تجربہ بارہا کا یہی ہے کہ اس بیماری میں جب بھی میں مبتلا ہوا وضو غسل کرنے کی وجہ سے مزید مرض میں اضافہ ہوا، یا وہ مرض دیر تک طول پکڑ گیا، تو اس کا تجربہ ہو یا اس کو کسی طبیب حاذق مسلم مسلمان اچھے ماہر ڈاکٹر نے طبیب نے اس کو بتایا ہے کہ اس بیماری میں آپ کا پانی کا استعمال کرنا نقصان دہ، تو یہاں پانی ہے لیکن پانی کے استعمال پر بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے تو شریعت مطہرہ نے وضو غسل کے حوالے سے اس کو یعنی گویا قادر نہیں مانا کہ یہ وضو پر قادر نہیں ہے.
بظاہر تو پانی ہے لیکن اس کے استعمال پر اس کو قدرت نہیں ہے, کر نہیں سکتا اس کو.
تو اس صورت میں یہ ایک صورت اب یہ تیمم کرے گا. دوسری صورت یہ کہ پانی ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو پانی نہ ہونا اس کو نہیں کہتے کہ گھر میں پانی ختم ہو گیا تو تیمم کر لیں, بلکہ پانی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس مقام پر بھی ہے, شہر میں یا کسی گاؤں میں یا کسی صحرا میں یا کسی روڈ سڑک وغیرہ پر یہ ہے, اور وہاں پر چاروں طرف ایک میل اس طرف دائیں بائیں یعنی جس جگہ یہ کھڑا ہے اس کی ہر سمت چاروں طرف ایک ایک میل تک پانی نہ ملنے کا اس کو یقین ہو یا ظن غالب ہو, تو ایسی صورت میں اب یہ تیمم کرے گا. یا یہ صورت ہے پانی بھی موجود ہے لیکن اس وقت سردی اتنی ہے, غسل اس کو کرنا ہے یا نہانا ہے, اس وقت سردی اتنی سخت ہو چکی ہے کہ نہائے گا یا غسل کرے گا تو بیمار ہو جائے گا. ہے بھی صحیح لیکن جب بھی اس کنڈیشن میں اس نے غسل کیا یا وضو کیا تو یہ بیمار ہو جاتا ہے, تو اس صورت میں بھی اس کو تیمم کی اجازت ملے گی. لیکن اس کی کچھ شرائط مزید یہ ہیں کہ اگر اس پہ غسل فرض ہو چکا ہے یا وضو اس کو کرنا ہے اور اس کے پاس کوئی وضو کرنے یا غسل کرنے کے بعد لحاف اوڑھ کر تھوڑے ٹھنڈک کم کرنے کا سامان بھی نہیں ہے,
کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو نقصان سے محفوظ نہیں رکھ
نہیں کر پائے گا, تو یہ ایک صورت ہے. یا پانی ہے لیکن دشمن کھڑا ہوا ہے اور اس کو خطرہ ہے کہ میں اگر پانی لینے کے لیے جاؤں گا تو دشمن مجھے نقصان پہنچائے گا. یا جنگل میں کنواں تو ہے لیکن ڈول رسی نہیں ہے کہ پانی کا پانی تک پہنچے, تو یہ بھی قدرت نہ ہونے کی ایک مثال ہے. یا اس کے پاس پانی ہے اور یہ سفر میں ہے اور اس کو پتہ ہے کہ مجھے جہاں تک پہنچنا ہے اس تک اس جگہ تک پہنچنے کے لیے یہ جو پانی ہے یہ کافی ہے, اگر اس میں میں نے اس میں وضو کیا تو وضو کرنے کی وجہ سے جو پیاس کا معاملہ ہے پیاس لگے گی تو اس وجہ سے اس کو یہ عذر ہوگا, پانی پیے گا تو وضو کرے گا تو پیاس کے معاملات پڑ جائیں گے, تو اس صورت میں پینے کا پانی اپنا استعمال میں رکھے اور وضو کی جگہ تیمم کر لے. یا جس جگہ یہ ہے وہاں پر پانی بہت زیادہ مہنگا ملتا ہے, اس کی پہنچ سے زیادہ ہے, تو اس صورت میں بھی اس کو تیمم کرنے کی اجازت. یا ایک صورت یہ ہے کہ پانی قافلہ رکا ہے یا ٹرین رکی ہے اور پانی قریب میں نظر نہیں آ رہا, اب یہ پانی تلاش کرے گا تو ٹرین چل پڑے گی, قافلہ نظر سے اوجھل ہو جائے گا, تو اس صورت میں بھی اس کو تیمم کی اجازت مل سکتی ہے مل جائے گی. اور ایک یہ ہے کہ عید کی نماز کے بالکل کھڑی ہو چکی ہے, اب اس کو وضو کرنے یا غسل فرض ہو چکا ہے اور غسل کرنے میں اتنی تاخیر ہو جائے گی کہ ادھر جماعت عید کی نکل جائے گی اور اطراف میں کہیں پر بھی اس کو عید کی نماز نہیں مل پائے گی, تو اس صورت میں بھی فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ تیمم کر کے نماز میں شامل ہو سکتا ہے.
ماشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے تیمم کی اجازت کی صورتوں کا بیان فرمایا, امید ہے آپ نے اس کو بغور سنا ہوگا اور اپنے پاس لکھ بھی لیا ہوگا. ایسی باتوں کو ضرور لکھ لیا کریں کیونکہ بہت ساری باتیں چونکہ ہم نے پہلی مرتبہ سنی ہوتی ہیں تو وہ سننے سے یاد نہیں ہوتی اور غلطی کا امکان بھی رہتا ہے کہ بیان کچھ کیا گیا ہوتا ہے لیکن ہم سمجھ کے یاد کر کے کچھ جو ہے اپنے پاس محفوظ کرتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں, اپنے تائیں ہم درست کر رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ برعکس معاملہ ہوتا ہے. تو جب بھی اس طرح کے مسائل کا بیان ہو تو کوشش کر کے اسے لکھ بھی لیا کریں, انشاءاللہ آپ کے لیے مفید رہے گا. یہ تو وہ صورتوں کا بیان تھا کہ تیمم کی اجازت ان صورتوں میں ہو جائے گی. اب کسی کو واقعی ایسی صورت درپیش ہو گئی اور اسے تیمم کرنے کی اجازت مل گئی تو اب وہ کس طرح سے تیمم کرے؟
تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ انگلیاں کشادہ کر لیں, دونوں ہاتھوں کی کشادہ کرنے کے بعد جو چیز جن سے زمین سے تعلق رکھتی ہو جیسے پتھر چونا وغیرہ جو زمین کی پیداوار زمین سے نکلتی ہیں اور جی تو ان پر یہ اپنے ہاتھوں کو انگلیاں کشادہ کر کے مارے. مارنے کے بعد اگر گرد غبار اس کے ہاتھوں پہ لگ جائے تو اس کو ایسے نہیں جھاڑے گا بلکہ انگوٹھے کی جڑ سے اس کو یوں ملا کے جھاڑ لے. جھاڑنے کے بعد اب اس نے چہرے کا سب سے پہلے مسا کرنا ہے, تو چہرے کی جہاں سے بال عام طور پہ جمنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک یہ چہرہ ہے, تو اس چہرے کے مکمل حصے پر اس کا ہاتھ پھرنا چاہیے, अगर होंठों को ये बंद कर लेगा तो अब ऊपर वाले हिस्से पे हाथ फिर गया और अंदरूनी हिस्सा जो इस वक्त यानी बंद करने की वजह छुप जाएगा, तो इस पर भी हाथ फेरना ज़रूरी है। अलबत्त आम तौर पे जैसे नॉर्मल तरीके से मुंह होता है तो अंदरूनी हिस्सा जो होंठ का तर रहता है इसके ऊपर हाथ फेरना ज़रूरी नहीं, जो खुश्क हिस्सा है इस पर हाथ फेरना ज़रूरी है। और आँखों के जो आँखों के ऊपर, भवों पर, पलकों के ऊपर वाली साइड, पपोटों पर, इन पर भी हाथ फेरना इसके लिए ज़रूरी है। इसी तरह मूँछों पर, दाढ़ी है तो उस पर, नाक के अतराफ में, तो इन तमाम जगहों पर इसका हाथ फेरना ये जरूरी
पानी
है।
से ज्यादा एहतियात इसमें समझ में आते हैं क्योंकि पानी का मामला तो ऐसा है ना कि माय है,
वो पानी
उसका
पहुंच जाता है।
फैलना आसान है, वो पहुंच जाता है, लेकिन अगर मसहे में एहतियात ना की तो किसी जगह का छूट जाने का इम्कान ज्यादा
है। इसमें थोड़ा एहतियात ज्यादा बरती जाए कि पानी एक है ऊपर से हम छोड़ते हैं तो वो अपनी बहता हुआ
जाता है,
आ जाता है, तो इसके अंदर चेहरे को अच्छी तरीके से मसा किया जाए। और इसके बाद अब हाथों का मामला होगा तो पहले सीधे हाथ का मसा करेंगे, उसके बाद दूसरे बाएं हाथ का मसा किया जाएगा। तो एक तरीका इसमें होता है कि जैसे दोबारा हाथ मारेंगे, ये जो हमने पहली मरतबा हाथ मार के चेहरे का मसा किया, अब यही हाथ मसे के लिए हाथों के काफ़ी नहीं, बल्कि अब हमें नए सिरे से दोबारा हाथ ज़मीन पर मारना होगा। तीन मरतबा ज़मीन पर हाथ मारें और इसको थोड़ा सा आगे पीछे ये करेंगे, और इसके बाद फिर सीधे हाथ की उंगली की पुश्त पर उल्टे हाथ की उंगलियों को रखते हुए ये कोहनियों तक इस तरह ले जाएंगे, वापसी में इस तरह वापसी लाएंगे। और इस पीछे यही तरीका कार कि उंगलियों का पेट उल्टे हाथ की उंगलियों के पुश्त पर रहेगा और ये सिलसिला खींचते हुए जाएगा कोहनी तक और वहाँ से ये वापसी लेकर आएगा। और इसके अंदर जो मकामात ऐसे कि जहाँ पर उंगलियाँ नहीं फिरी तो उन पे फिर ये हाथ अच्छी तरह से मसलेगा, उंगलियों में खिलाल भी करें। और अगर गर्द गुबार मिट्टी पर, गुबार पे मारने की वजह से अगर उंगलियों के दरमियान में पहुँच गई है तो इनका खिलाल करना मसनून है, और अगर इसमें गर्द गुबार नहीं पहुँचा होगा तो इसका ख्याल करना भी ज़रूरी होगा।
ज़रूरी होगा। तयम्मुम में नियत भी ज़रूरी है।
तयम्मुम के अंदर नियत का भी नियत करना भी ज़रूरी है।
तो आपने बयान फरमाया ना कि चेहरे का मसाह करना और दोनों हाथों का मसाह करना कोहनियों तक,
इसके साथ साथ नियत करना कि मैं तहारत हासिल करने के लिए या नमाज हलाल होने के लिए कि मैं नमाज पढ़ सकूं या कुरान पाक पढ़ सकूं, तो इस तरह की नियत दिल में रखते हुए ये तयम्मुम करेगा तो इसके लिए ज़रूरी है।
ज़रूरी है। जज़ाकअल्लाह। आपने तयम्मुम का तरीका समाप्त किया। मैं आपको ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि तयम्मुम से मुतालिक जो अहकामात हैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़िक़्ह की मुख्तलिफ़ किताबों में आपको मिल जाएंगे, अलबत्ता उर्दू ज़ुबान में नहायत ही आसान अंदाज पर अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की इस नमाज के मौजू पर जो माया नाज किताब है नमाज के अहकाम, वो आप हासिल कर लीजिए। उसके अंदर रिसाला तयम्मुम से मुतालिक मौजूद है इंशाल्लाह अज़्ज़ल, उसमें आपको ये तमाम मसाइल जो है वो तफसील के साथ लिखे हुए मिल जाएंगे। अगर आपको किसी मसले को दोबारा सुनना या देखना आप समझते हैं कि ज़रूरी है, आपको समझ में नहीं आया, तो आप ज़रूर इस किताब को हासिल कीजिए, बल्कि हर घर में इस किताब का होना ज़रूरी है। वक्तन फ़वक्तन हमें नमाज के मसाइल दरपेश रहते हैं, वज़ू के मसाइल दरपेश रहते हैं, गुस्ल से मुतालिक कुछ हम पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ल ये किताब आपके घर में होगी तो आपकी बेहतरीन रहनुमा साबित होगी। नमाज के अहकाम नामी किताब दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतबतुल मदीना की किसी भी शाख से आप हासिल कर सकते हैं। इसी तरह वो इस्लामी भाई जो फिज़िकली किसी मकतबे तक रसाई उनके लिए मुमकिन नहीं, दुनिया के ऐसे इलाकों के अंदर मौजूद हैं, तो वो दावत इस्लामी की वेबसाइट से इस्तेफादा कर सकते हैं। विज़िट करें www.dawatislami.net। इस वेबसाइट पर आप हमारी लाइब्रेरी को सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह अज़्ज़ल उस लाइब्रेरी में आपको नमाज के अहकाम नामी किताब ज़रूर मिल जाएगी। रिकॉर्डेड कॉल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस कॉल में साहिल क्या पूछना चाह रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु
तआला। मेरा नाम मोहम्मद अदनान वहीद, मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ। अरे मौलाना साहब, हमको ये बताओ कि तयम्मुम किन किन चीज़ों से कर सकते हैं और इसकी एक्सपायर टाइमिंग कब तक होती है?
हिंद से हमारे कॉलर थे, इन्होंने कॉल की थी, بڑے میٹھے انداز میں انہوں نے کال کی. وہاں کا انداز ہے, مختلف علاقوں میں مختلف انداز میں کال کی جاتی ہے, بڑا لطف آیا. ارے مولانا صاحب یہ بتائیے کہ اپنائیت ہے اور تیمم کن کن چیزوں سے کر سکتے ہیں, تو یہ پوچھ رہے ہیں, اور دوسرا ایکسپائری یعنی تیمم کی اختتام کیا ہے, کوئی ایسی مدت بھی ہے کہ جس کے بعد تیمم ختم ہو جائے گا, اس کے بارے میں ہمارے ہند کے اسلامی پوچھنا چاہ رہے ہیں.
جو چیز جن سے زمین سے ہو تو اس سے تیمم جائز ہے, اور جو چیز جن سے زمین سے نہیں اس سے تیمم جائز نہیں.
جن سے زمین
کیا ہے تو فقہ کرام نے اس کی نشانی یہ بیان فرمائی ہے کہ جو چیز آگ سے جل کر نہ راکھ ہو, نہ نرم ہوتی ہو, نہ پگھلتی ہو, وہ جن سے زمین سے. مثلا ریت, چونا, مٹی, پتھر, عقیق اور جواہر و موتی وغیرہ, تو یہ جن سے زمین سے ہیں, تو ان پہ اگر کسی نے تیمم کی حاجت ہو تو ان پہ تیمم کر سکتے ہیں.
ماشاءاللہ, بڑا پیارا اصول آپ نے بیان کیا. کسی سے زمین کے بارے میں غور کرنا ہے کہ اسے ہم تیمم کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا غور کریں کہ وہ چیز جن سے زمین سے, اور اس کی تعریف میں آپ نے تین چیزیں بیان کی کہ جو چیز آگ سے نہ راکھ ہوتی ہو,
نہ نرم ہوتی ہو,
نہ پگھلتی ہو, وہ جن سے زمین سے تیمم کر سکتے,
اس سے تیمم جائز ہے. اس میں چند ہیں, ورنہ یہ تو سینکڑوں چیزیں ہیں جو جن سے زمین سے,
نہیں اصول اگر ذہن میں رہے گا تو بہت آسانی رہے گی.
ریت, مٹی اور اس طرح پتھر اور کیکا. اور جہاں تک اس کی ایکسپائر ٹائمنگ ہے تو اس میں جس چیز سے وضو اور غسل ٹوٹ جاتا ہے تو اسی سے تیمم بھی ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ جس نے جس عذر کی بنا پر تیمم کیا تھا, جیسا کہ ہم نے سنا کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور اس کو طبیب حاذق یا کسی ماہر ڈاکٹر نے یا اس کو خود تجربہ ہے کہ اگر میں اپنا وضو کروں گا تو بیمار ہو جاؤں گا, تو ایسی صورت میں جب اس کا عذر ختم ہو جائے گا یعنی بیمار درست ہو گیا تو اس کا تیمم ختم ہو جائے گا, وہ وضو ہی کرے گا. اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس پانی نہیں تھا, اس کو پانی مل گیا تو وہ اس کا تیمم ختم ہو گیا اور وہ پانی سے وضو ہی کرے گا. تو یہ آسان سا یہی ہے کہ جس چیز سے وضو غسل ٹوٹ جائے گا اس سے تیمم ختم ہو جائے گا, اور جو عذر جس عذر کی بنا پر اس نے تیمم کیا تھا جی وہ جب ختم ہوگا عذر تو وہ چیز بھی تیمم بھی ختم ہو جائے گا.
جزاک اللہ. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ
تعالی. میں محمد اختر اتاری پنجاب سے بات کر رہا ہوں. تیمم کے بارے میں میرا سوال یہ ہے کہ امام صاحب ایک ایسے مہلک مرض کا شکار ہیں کہ اگر وہ وضو کریں گے تو مرض کو بڑھ جانے کا خدشہ ہے, تو اس صورت میں وہ تیمم کر کے امامت کروا سکتے ہیں یا نہیں, جبکہ مقتدی وضو کے ساتھ ہوں تو کیا وہ تیمم کر کے نماز پڑھانے والے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟
جزاک اللہ. اختر بھائی نے سوال کیا ہے کہ امام کسی عذر کی وجہ سے تیمم کر رہا ہے تو کیا اس کے پیچھے جو وضو کر کے آئے ہیں ان کے لیے نماز پڑھنا درست ہوگا؟
اگر واقعی امام صاحب ایسے مرض میں مبتلا ہیں جس سے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے جی, تو ان کے پیچھے جو وضو کرنے والے ہیں ان کی نماز ہو جائے گی بلا کسی کراہیت وغیرہ کے. صدر الشریعہ بدر طریقہ مفتی محمد امجد علی عظیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور کتاب بہار شریعت میں فرماتے ہیں کہ جس نے وضو کیا وہ تیمم کرنے والے کی, اور پاؤں دھونے والا موزے پر مسا کرنے والے کی, اور اعضائے وضو کا دھونے والا پٹی پر مسا کرنے والے کی اقتداء کر سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. تو اسی طرح میں اگر وہ, لیکن مرض جو ہے اس کا وہ پھر متعین ہونا ضروری ہے کہ واقعی وہ مرض شدید ہے کہ جس میں بڑھ جانے کا اندیشہ ہو, ورنہ اگر چھوٹے موٹا مرض ہو جس کے امام صاحب نے خود ہی گمان کر لیا تو اس میں یہ دیکھا جائے گا.
یعنی درست اجازت کی صورت میں اگر امام نے تیمم کیا
بلا کراہت,
تو بلا کراہت مقتدی جو کہ وضو کر کے آئے ہیں تو ان کا اقتداء کرنا جائز ہے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم.
وعلیکم.
میں عبدالحمید اتاری جیٹا بھٹا خانپور کٹورا سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں عمرے کی سعادت حاصل کر کے واپس آ رہا ہوں, سفر کی حالت میں ہوں, اور میرے پاس سوائے آب زمزم کے اور کوئی پانی نہیں ہے, تو میرا سوال یہ ہے کہ میں آب زمزم سے وضو کر سکتا ہوں یا میں تیمم کروں؟ میرا دل آب زمزم سے وضو کرنے کے لیے نہیں مان رہا, تو اس وجہ سے تیمم کر سکتا ہوں یا نہیں؟ جواب دے کر رہنمائی فرمائیے.
اللہ تبارک و تعالی آپ کے سفر مدینہ کو قبول فرمائے. پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ زمزم شریف ہے میرے پاس، تو اور شاید ان کے پاس پانی نہیں ہوگا سوائے زمزم کے، تو ایسی حالت میں بندہ کیا کرے؟ کیا زمزم سے وضو کرے گا؟ جیسے کہ انہوں نے کہا، واقعی ایک دل میں بات آتی ہے کہ زمزم سے وضو کیسے کروں، جا رہے اس میں پاؤں بھی دھونا ہے، نیچے بھی گرنا ہے اس نے.
دیکھیں ایسے یہ ایک آب زمزم ایک متبرک پانی ہے، لیکن جہاں تک وضو یا غسل کرنے کا شرعی حکم ہے، تو اس میں یہی حکم ہے کہ اگر کسی کے پاس آب زمزم موجود ہے اور نماز کا وقت ہو چکا ہے اور دیگر پانی ملنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، جس جگہ پر یہ موجود ہے اس مقام پر کوئی دوسرا پانی نہیں مل سکتا، آب زمزم ہی اس کے پاس ہے، اور پیاس وغیرہ اور دیگر معاملات جو ضروریات زندگی سے جن کا تعلق ہوگا ان سے یہ آب زمزم فاضل ہے، زائد ہے، تو اسی صورت میں اس شخص کو آب زمزم سے وضو کرنا ہوگا. اگر غسل کی بھی بالفرض حاجت پڑ گئی اور پانی آب زمزم اس کی دیگر ضروریات جو کھانے پینے سے متعلق ہیں اور سفر میں اور کوئی پانی نہیں مل پا رہا، تو ایسی صورت میں اس کو غسل بھی اگر کرنا پڑ رہا ہے تو غسل کرنا ہوگا. آب زمزم کی موجودگی میں اس کا تیمم کرنا جائز نہیں
ہوگا،
اس کو وضو یا غسل ہی کرنا ہوگا.
جزاک اللہ، امید ہے آپ نے یہ مسئلہ سن لیا ہوگا. اگرچہ آپ کا سفر جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہوگا، البتہ ہمارے دیگر ناظرین کے لیے یا آئندہ کسی کو یہ مسئلہ درپیش ہو تو ان کی معلومات میں انشاءاللہ عزوجل ضرور اضافہ ہوا ہوگا کہ زمزم شریف کی موجودگی میں جب کتنی مقدار میں کہ اسے وضو یا غسل کیا جا سکتا ہے اور کوئی اور پانی نہیں، تو تیمم کی اجازت نہیں ہوگی بلکہ اسی سے وضو یا غسل کرنا ہوگا. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد.
میرا نام محمد ارشد ہے، میں کشمیر سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ تیمم کن کن صورتوں میں باطل ہو جاتا ہے؟
ابھی وضاحت گزری، دوبارہ ارشاد فرما دیجیے کہ تیمم کن کن صورتوں میں ٹوٹ جاتا ہے.
جیسے کہ اس سے پہلے جواب میں بھی بیان کیا جا چکا تھا کہ جو جو عوارض وضو توڑنے والے ہوں یا جو اسباب غسل کو واجب کرنے والے ہوں، تو جب غسل فرض ہو جاتا ہے یا وضو توڑنے کے اسباب پائے جاتے ہیں تو ان صورتوں میں وضو ٹوٹ گیا، تو وضو ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ تیمم بھی اگر کسی کا تھا اور وضو ٹوٹنے کے اسباب پائے گئے تو ان سے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا. اب آئندہ اس کو نماز پڑھنے کے لیے اگر وہ وضو پر قادر ہے تو وضو کرے گا، اور وضو پہ قادر نہیں، جیسے کہ قدرت نہ ہونے کی چند صورتیں گزری جن میں تیمم کی اجازت مل جاتی ہے، تو ان اسباب کے پائے جانے سے جن سے وضو ٹوٹ گیا، اب اس کا تیمم تھا تو وہ بھی ٹوٹ گیا، اب اس کو نماز وغیرہ کی ادائیگی کے لیے تیمم کرنا ہوگا. یا پانی پر قدرت اس کو حاصل ہو جائے، اور پانی پہ قدرت جیسے کہ پیچھے بھی بیان کیا کہ اگر کسی عذر بیماری کی وجہ سے اس کو غسل تیمم کی اجازت ملی تھی، اب وہ بیماری جاتی رہی، یا پانی نہیں تھا اب پانی میسر آ گیا، تو اب پانی جیسے ہی اس کے پاس آ گیا تو یہ اس کا جو تیمم تھا وہ ختم ہو گیا. اس کو یوں سمجھیں کہ اگر کوئی شخص اس بنا پر تیمم کر کے نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کو اب جس مقام پر یہ موجود ہے اس مقام پہ پانی اس کے پاس نہیں، اور اطراف میں چاروں طرف ایک ایک میل اس کو پانی نہ ملنے کا ظن غالب تھا، اس نے تیمم کر کے نماز شروع کر دی، اب اسی دوران یہ بھی نماز پڑھ رہا تھا، دو ہی رکعتیں ادا کی تھیں کہ کوئی پانی لے کر آ گیا، اور پانی لا کر وہ پیش کرنا چاہ رہے کسی کو پانی کی ضرورت ہے یا نہیں، اور اس کو پتہ ہے کہ پانی لانے والا جب اس سے پانی مانگا جائے گا تو وہ پانی دے دے گا، تو ایسی صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. اب اس کو پانی سے وضو کر کے پھر دوبارہ سے نماز پڑھنی ہوگی.
جزاک اللہ خیر، آپ نے سماعت کیا کہ کن کن صورتوں میں تیمم ٹوٹ جاتا ہے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وسلم.
میرا نام عمران شیخ کٹکلا سے. میرا سوال یہ ہے کہ سفر کر رہے ہوں اور راستے میں گاڑی کہیں خراب ہو گئی ہے، تو وہاں نماز میں تقریباً آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ باقی ہے، ہم تیمم کے کر کے نماز پڑھیں یا وضو کے لیے پانی نہیں میسر کہیں کہیں سے بھی، تو اس کا کیا کیا جائے؟
سفر سے متعلق انہوں نے پوچھا ہے کہ گاڑی خراب ہو گئی، وہاں پانی نہیں ہے اور دور جانا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ نماز کا وقت بھی جا رہا ہے.
تو اس کی فقہ کرام نے چند صورتیں بیان فرمائی ہیں، تو وہ انشاءاللہ سن لیتے ہیں تو تمام اسی میں جواب آ جائے گا. اولاً یہ کہ اگر اس کو گمان ہے کہ ایک میل کے اندر اندر پانی مل جائے گا تو پھر اس پر تلاش کرنا لازم ہے کہ پانی تلاش کریں، بغیر تلاش کے اس کا تیمم کرنا جائز نہیں۔ اور اسی حالت میں اگر اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور بعد میں تلاش کرنے پر پانی مل گیا تو وضو کر کے اس پہ لازم ہے کہ اعادہ کرے نماز کا۔ دوسری صورت یہ کہ غالب گمان یہ کہ پانی نہیں ملے گا اور اس نے تلاش بھی نہیں کیا، پھر تیمم کیا، نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد اگر کوئی ایسا آ گیا کہ جس نے اس کو بتا دیا اور بعد میں معلوم بھی ہو گیا پانی تو بالکل قریب تھا، یا اب وہاں سے اس نے کسی سے پوچھا ہی نہیں تھا، یعنی لوگ قریب موجود تھے لیکن اس نے کسی سے پوچھا نہیں، وہاں پھر پوچھنے پہ بتا دیا کہ پانی قریب ہے، تو اس کا تیمم جاتا رہا لیکن نماز کے اعادے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر پانی قریب ہی تھا اور اس نے لوگوں سے پوچھ لیا اور انہوں نے بتا دیا تو اس صورت میں یہ کہ بہتر یہ ہے کہ اس کو اعادہ کر لے، لازم تو نہیں، نماز تو ہو جائے گی لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز کا اعادہ کر لے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر قریب میں پانی ہونے یا نہ ہونے کا گمان نہیں تو تلاش کر لینا بھی مستحب نہیں ہے اس پہ، کہ ایک تو سنی نہیں ہے کہ اس کو قریب میں گمان ہو، ایک ہے اس کو معلوم ہے کہ نہیں ہے، تو اس پہ تلاش کرنا ضروری نہیں ہے، بغیر تلاش کی یہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ اور اگر گمان، چوتھی صورت یہ ہے کہ گمان ہے کہ میل کے اندر تو پانی نہیں ہے لیکن میل سے کچھ فاصلے پر جائے گا تو پانی مل جائے گا، تو پھر اب جس طرح کہ جیسے ساحل نے کہا کہ آدھا پونا گھنٹہ رہتا ہے نماز میں، تو پھر اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ آخری وقت تک انتظار کرے، یعنی مزید سفر کر لے یا کوئی ایسی صورت، یعنی یہ تو ایک مخصوص صورت ہے کہ ان کی سفر میں گاڑی خراب ہو گئی، بالفرض اگر کوئی سفر میں ہے اور ایسے سفر میں کہ گاڑی تو اس کی درست ہے وہ آگے جا سکتا ہے لیکن اب وہ یہ سوچ لے کہ میں اگر آگے چلتا جاؤں تو شاید پانی نہ ملے، تو اس میں مستحب یہ کہ آخری وقت تک، جب تک نماز میں کراہت کا وقت شروع نہیں ہوتا اس وقت تک وہ تاخیر کرے، اگر ویسے پانی تک پہنچ گیا تو وضو کر کے نماز پڑھ لے، اور اگر نہیں پہنچ پاتا تو پھر وہ تیمم کرے اور نماز پڑھ لے۔
ماشاءاللہ، تو آپ نے وہ صورت بیان کی کہ اسے گمان ہے، گمان نہیں ہے، غالب ہے، گمان غالب نہیں ہے، تو اس پر کیا حکم ہے؟ اگر کسی کے پاس پانی بھی ہے، اس کو قدرت بھی ہے، استعمال بھی کر سکتا ہے، اس کو کوئی ایسا مرض بھی نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کو غسل فرض ہے اس پر، لیکن اب ایک اور مسئلہ یہ ہو گیا کہ اگر غسل کرے گا تو چونکہ غسل میں کچھ وقت زیادہ صرف ہوتا ہے تو نماز کا وقت چلا جائے گا، تو اگر ایسی صورتحال کا کسی کو سامنا ہو تو اس وقت وہ کیا کرے، کیا تیمم کر کے نماز پڑھ لے یا نماز قضا کرے؟
ایسی صورت میں جس پر غسل واجب ہو اسے چاہیے تو یہ کہ بلا وجہ تاخیر نہ کرے، جس طرح ہم نے شروع میں سن لیا کہ جنبی کے گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ تاخیر نہ کرے، لیکن اگر نماز کا اتنا وقت تنگ ہو گیا تو غسل کر کے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لیے پھر شرعی حکم یہ ہے کہ جسم پہ جہاں جہاں نجاست لگی ہے وہ نجاست صاف کر کے تیمم کر کے نماز پڑھ لے، اور اس کے بعد پھر وہ وضو کر کے نماز کا اعادہ کرے گا، یعنی جب غسل کر لے گا، جب وہ تیمم کا تو اپنا غسل کرنے کے بعد اس کا اعادہ کرے گا۔ لیکن غسل کرنے میں یہ ضروری ہے کہ جس طرح آج کل اہتمام کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ شیمپو بھی لگانا ہے، صابن بھی لگانا ہے، پھر غسل کرنا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے شریعت میں۔ شریعت میں جو غسل کے فرائض کیے بیان کیے گئے وہ پورے ہو جائیں، پورے جسم پہ پانی بہ جائے اور اتنا وقت ہے تو پھر اس میں لازم ہے کہ وہ غسل ہی کریں، اگر اہتمام کے ساتھ نہیں کر سکتا تو بغیر اہتمام کے جو غسل کے فرائض ہیں وہ مکمل کریں، مکمل کرنے کے بعد وہ غسل کر کے اپنی نماز ادا کریں۔
لیکن اس مسئلے پر بھی وہی عمل کر سکے گا نا جس کو غسل کے فرائض معلوم ہوں گے، جو آپ نے کہا کہ اہتمام کے ساتھ غسل کرنا ضروری نہیں ہے، جو بنیادی فرض ہیں فقط وہ مکمل ہو جائیں تو آپ کر کے وہ نماز پڑھ لیں، پھر بھلے بعد میں صابن کے ساتھ یا جو بھی وہ نہاتا رہے، تو یہ سب علم دین سے متعلق ہے، علم دین حاصل ہوگا تو جیسا کہ پہلے عرض کیا تو ہمارے لیے بہت سارے مقامات پر آسانی کا سامان ہوگا۔ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، تو یہ تمام مسائل سیکھنے کا اور ان کے مطابق عمل کرنے کا ہمیں جذبہ ملے گا، اور یہ سب مسائل ظاہر ہے کہ ایک نشست کے اندر سیکھنا ممکن نہیں ہوتا، جس طرح ہم دیگر علوم سیکھنے کے لیے، دیگر اشیاء سیکھنے کے لیے، دیگر فنون سیکھنے کے لیے وقت دیتے ہیں، وقت صرف کرتے ہیں، اس کی دہرائی کرتے ہیں، کسی بھی صاحب فن کو، ماہر کو بار بار سناتے ہیں، اپنا امتحان کرتے ہیں، محاسبہ کرتے ہیں، پھر پھر کہیں جا کر ہمیں کسی ایک شے کے اندر پختگی حاصل ہوتی ہے. اسی طرح ہمیں علم دین کے بارے میں بھی غور و فکر کرنا, بار بار اس کی دہرائی کرنا اور اہل علم کے ساتھ صحبت اختیار کرنا یہ نہایت ضروری ہے. تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ علم دین کے مدنی پھولوں سے بھرپور ہے. آپ قافلے میں سفر کر رہے ہیں, آپ درس میں شرکت کر رہے ہیں, ہفتہ وار اجتماع میں آپ حاضر ہو رہے ہیں, مدنی چینل دیکھ رہے ہیں, تو یہ سب باتیں ہمیں علم دین سکھانے کا سبب ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی نصیب فرمائے. انشاءاللہ عزوجل ہمارے دین اور دنیا دونوں کے لیے بے حد برکات کا موجب ہوگا. ریکارڈڈ کال کی طرف بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ سائل کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ
علیہ وسلم. السلام علیکم, میں راشد خان کراچی سے بات کر رہا ہوں. جناب میرے سر میں بہت تکلیف رہتی ہے, سر پہ پانی ڈالنے سے اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے, سر پھٹنے لگتا ہے. اب اگر مجھ پہ غسل فرض ہو گیا ہو, کیا میں اسی صورت میں تجمل کر سکتا ہوں؟
تیمم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ پرابلم ہے کہ سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے اور پانی وغیرہ ان کو تکلیف پہنچاتا ہے, تو کیا ایسی صورت میں ان کو اجازت ہوگی؟
تو ابھی تیمم کے بارے میں ہمارے اسلام بھائی نے سوال کیا کہ ان کے سر میں شدید تکلیف ہوتی ہے, غسل فرض ہو جائے تو اسی صورت میں اگر یہ سر پہ پانی ڈالیں گے تو سر پھٹنے لگتا ہے, تکلیف بڑھ جاتی ہے. تو اگر کسی شخص پر غسل فرض ہو جائے اور سر پر پانی ڈالنا واقعتاً اس کو نقصان پہنچاتا ہو اور سائل کے بیان سے لگ رہا ہے کہ واقعتاً ان کے ساتھ ایسا پرابلم ہے, تو ایسی صورت میں ان کو تیمم کی اجازت نہیں ہوگی. ان کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ سر کو چھوڑ کر چہرے پہ پانی بہائیں اور بقیہ جو گردن ہے, گردن گلا, اس سے پورے نیچے سارے بدن پر پانی اچھی طرح, جو تین فرائض ہیں کلی کرنا, ناک میں پانی چڑھانا اور جو تیسرا فرض ہے سارے بدن پہ پانی بہانا, تو اس میں یہ سر کو چھوڑ کر بقیہ سارے جسم پر پانی بہائیں گے. اب رہا سر, تو اس کا یہ کریں گے کہ اپنے ہاتھوں کو گیلا کر کے اور پورے سر کا اچھی طریقے سے مسا کریں گے, تو سر کا کوئی حصہ ایسا نہ رہے کہ جس پر ہاتھ گیلا نہ پھراؤ, تو مکمل ہاتھ اچھی طریقے سے سر پہ پھیریں گے. تو اس طرح سر پہ مسا ان کے لیے, یعنی دھونے کی جگہ مسا اس کے قائم مقام ہو جائے گا. جیسے کہ ہمارے عام طور پہ کسی کو پلاسٹر چڑھ گیا ہڈی ٹوٹنے کی بنا پر, اب وہ دھو نہیں سکتا, تو دھونے کی جگہ اس کے لیے مسح کا حکم ہوتا ہے. پٹی بندی ہوتی ہے زخم کی, تو اس کے اوپر پانی, اس زخم پہ پانی بہانا زخم کو تکلیف دیتا ہے, دیر سے ٹھیک ہوگا. تو ایسی صورت میں پٹی بندی ہوئی ہے, اس کو کھولنا اس کے لیے دشوار ہے, تو اس بندی ہوئی پٹی پر اپنا گیلا ہاتھ پھیر لے, اور اس کے علاوہ جو بقیہ حصے ہوتے ہیں وضو میں ان کو جس طرح دھونے کا حکم ہے, تو غسل کرنے والے شخص پہ بھی یہی حکم ہے کہ سر پہ پانی بہانا تکلیف دے رہا ہے تو سر کو چھوڑ کے بقیہ پورے جسم پر پانی بہائے اور سر کا بعد میں گیلے ہاتھ سے مساح کر لے. تیمم کی اجازت نہیں ہے.
تو جناب آپ کو تیمم کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ کے سر میں درد ہے تو سر کا مسح کیجئے اور بقیہ جسم جس پر پانی بہانا آپ کے لیے تکلیف کا باعث, نقصان کا باعث نہیں, اس کو مکمل طور پر دھوئیے اور اس طرح سے اپنے غسل کو جو ہے وہ بجا لائیے.
اور اگر جیسے بعضوں کو یہ ہوتا ہے سردی میں ٹھنڈا پانی سر پہ پڑے,
جی جی,
تو یہ سر میں درد کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے, اور اگر گرم پانی سے کچھ نہیں ہوتا, نارمل طریقے سے غسل ہو جاتا ہے, تو پھر یہ سر میں مسا کرنا بھی جائز نہیں ہوگا. اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر ٹھنڈا پانی مضر ہے, نقصان دے رہا ہے, اور گرم پانی نقصان نہیں دیتا, تو اس کو گرم پانی سے غسل کرنا چاہیے, تاکہ یعنی کوشش یہ ہو کہ جو فرض شریعت نے ہم پہ لاگو کیا ہے اس کو ہم کسی درجے میں آ کر ادا کر سکتے ہیں, تو اس کو ادا کرنا ہوگا,
کرنا ہوگا, بلکہ یہ ضروری ہے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
عبد القادر بات کر رہا ہوں نازم آباد کراچی سے. سوال یہ ہے کہ غسل کی حاجت ہو گئی, گھر میں پانی اتنا ہے کہ وضو کریں تو غسل نہیں ہوگا, یعنی پانی بہت کم مقدار میں ہے, تو اب اس صورت میں کیا کرنا پڑے گا؟ مطلب پانی بھی ہے اور غسل کے لیے پورا بھی نہیں ہے, ارشاد فرمائیے.
پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں عبد القادر بھائی کہ پانی تو ہے لیکن غسل کے لیے کافی نہیں, کم مقدار میں ہے, تو ایسی صورت میں کیا کریں؟
ایسی صورت میں حکم تو تفصیل کے ساتھ پیچھے گزر چکا, کہ جو چار صورتیں ہوں گی، لیکن شہروں میں عموماً ایسا کم ہوتا ہے. اب جس طرح کا یہ بیان کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں ان پہ بھی لازم ہے کہ ایک میل چاروں طرف تلاش کریں، ان کے گھر میں نہیں تو قریب والے گھر سے لے لیں، ورنہ عموماً مارکیٹ سے مل جاتا ہے پانی، خرید لیں. اور اگر ایسی صورت ہو جائے کہ ایک میل کے اندر یعنی کسی شہر میں پانی ہی نہ ہو یا گاؤں ایسا ہو کہ نہیں ہو، تو پھر وہ یہ کہ وضو کر لے اور تیمم کریں. لیکن ایسی صورت بہت کم پائی جائے گی،
درپیش ہوتی ہے. لیکن
شہر میں ماشاءاللہ جیسے انہوں نے ناظم آباد کا کہا،
جی جی،
گنجان آباد علاقہ ہے، وہاں ایک میل کے اندر اندر اگر رات کو بھی 2 بجے کے بعد بھی اگر ہے تو چیزیں، دیگر چیزیں مل جاتی ہیں، تو ایسی سہولت ہو سکتی ہے.
کوشش کرنا اس پر لازم ہے. اور جو صورتیں بیان کی گئیں ان صورتوں کے پائے جانے میں ہی اس کو تیمم کی اجازت ہوگی، ورنہ جو ہے وہ پانی کو تلاش کر کے غسل کرے. آخری سوال ایک رہ گیا ہے، آئیے اس کو سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں محبوب احمد کریم آباد کراچی سے بات کر رہا ہوں. جناب میرا سوال یہ ہے کہ گھر میں پانی ہی اتنا ہے کہ اگر کھانا بنائیں گے تو وضو کے لیے نہیں بچے گا، تو کیا ایسی حالت میں تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟
جی حضور، محبوب بھائی پوچھ رہے ہیں کہ پانی اتنا ہے کہ یا تو کھانا بنائیں یا وضو یا غسل میں استعمال کریں، تو ایسی حالت میں کیا کریں؟
محبوب بھائی کو تو چاہیے کہ ان کے گھر میں اگر کھانے کے لیے پانی، یعنی اتنا پانی کہ کھانا ہی بن سکتا ہے، تو محبوب بھائی کے گھر کے قریب مسجدیں ہیں، تو محبوب بھائی مسجد میں ہی جا کے وضو کریں گے، وہیں پر اپنی نمازیں ادا کریں گے. ہر آئی کے اسلامی بہنوں کا کیا کرنا ہے؟ اسلامی بہنیں تو مسجدوں میں نہیں جاتی، تو یہ گھروں میں رہتی ہیں. تو مرد پر لازم ہے کہ اپنی بیوی کے لیے وضو کے پانی کا بھی بندوبست کرے. تو اگر یہ شادی شدہ ہیں، ان کی بچوں کی امی کو وضو کرنا ہے اور گھر میں پانی اتنا ہے کہ کھانا ہی پک سکتا ہے، تو اس سے چلیں کھانا پکا لیں. اب ان پہ لازم ہے محبوب بھائی پر کہ یہ اپنی بچوں کی امی کے لیے وضو کا بندوبست کریں، کہیں سے پانی لے کر آئیں اور ان کو وضو کے لیے پیش کریں. ایسے ہی بہنیں ہیں تو بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے بہنوں کے وضو کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کہیں سے پانی کا بندوبست کریں. اور عام طور پہ ہمارے یہاں شہر کراچی میں اگر کسی کے گھر میں پانی ختم ہو بھی جاتا ہے تو آس پڑوس سے پانی حاصل کیا جا سکتا ہے. تو اگر آس پڑوس سے پانی مل سکتا ہے یا کسی کے گھر سے پائپ لائن لا کر اپنی موٹر چلا کے ٹنکی میں پانی بھرا جا سکتا ہے، تو ان صورتوں میں تیمم کی اجازت نہیں ہوگی، نہ اسلامی بھائی کو نہ اسلامی بہن کو.
اگر واقعی ایسی صورت ہے کہ بس اس کے گھر میں پانی ہے اور وہ کھانا پکانے کے لیے، اور ایک ایک میل چاروں طرف اور کہیں سے پانی ملتا ہی نہیں ہے، واقعی کوئی ایسی صورت، چلے شہر کراچی کو چھوڑ کر کوئی بھی ایسا مقام ہے، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟
مطلب یہ عام طور پہ شہروں میں ایسی نوبت کم آتی ہے، ٹھیک ہے. اب رہا معاملہ، یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جیسے سفر کی حالت میں کوئی جا رہا ہو اور رستے میں اس کو پڑاؤ کرنے کا موقع ملا. اب اس کے پاس مشکیزے میں پانی ہے، کین اس کے ساتھ ہیں، پانی ہے، اب اس کے اندر کھانا پکانے کی بھی ضرورت پڑ رہی ہے. اگر وضو کرتا ہے تو پورا کین خالی ہو جائے گا، اور کھانا پکانا ہے تو اس کے لیے پانی کی ضرورت ہے. تو شریعت مطہرہ نے ایسے موقع پر ایک اصول عطا فرمایا ہے کہ جس چیز کا قائم مقام ہوتا ہے، جس چیز کا قائم مقام ہوتا ہے، تو قائم مقام موجود ہونے کی صورت میں ضرورت کے تحت اصل شے کا حکم ختم ہو جاتا ہے اور اس کے قائم مقام کی طرف حکم متوجہ ہو جاتا ہے. اب دیکھنے کھانا پکانا ہے تو کھانا پکانے میں پانی کی ضرورت پڑے گی. اب پانی نہ ہو تو کھانے کا عمل نہیں ہو سکتا، کھانا بغیر پانی کے نہیں پکے گا. لیکن نماز پڑھنی ہے اور نماز پڑھنے کے لیے شریعت نے ہی کہا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، تو اللہ تعالی نے بھی وضو کا حکم بیان فرمایا. جب نماز پڑھنے کا ارادہ ہو اور وضو نہ ہو تو وضو کرنے کا حکم دیا، اور اسی آیت وضو کے بعد ہی آیت تیمم کا بھی اللہ تعالی نے تذکرہ فرمایا فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا،
یعنی اس کا قائم مقام موجود ہے.
اب چونکہ وضو کا قائم مقام تیمم ہے، جو کام وضو کر کے یعنی نماز کا کی ادا، نماز کی ادائیگی ہو سکتی تھی، تو وہی وضو کے بغیر تیمم کے ذریعے سے بھی ادا ہو سکتی ہے. تو گویا وضو کا قائم مقام موجود ہے. تو اگر پانی اتنا کم ہے کہ اگر سالن وضو کریں گے تو سالن پکانے کے لیے نہیں بچے گا، یا پیاس کی شدت اتنی ہے اور جس جگہ سفر کر کے پہنچنا ہے اس تک درمیان میں پانی نہیں ملے گا، اور یہ پیاس کی وجہ سے اس پانی کو اسٹاک کیا ہوا ہے۔ وضو میں اس کو لانا پیاس کے لیے تکلیف کا سبب بن جا سکتا ہے، تو اسی صورت میں یہ وضو یا غسل فرض ہونے کی صورت میں تیمم کریں اور پیاس کے لیے پانی کو بچا کر رکھیں، سالن پکانے کے لیے پانی کو استعمال کریں، کہ پیاس کا کوئی قائم مقام نہیں ہے۔ اگر پانی کی ضرورت پڑ رہی ہے اور پیاس کی حاجت ہے تو پانی کے بغیر پیاس نہیں بجھے گی، تو اس بنا پر پانی پیاس کے لیے بچا کر رکھ لے، سالن بنانے کے لیے استعمال کرے اور وضو کی جگہ تیمم کرے۔
ماشاءاللہ، تو یہ آج کے ہمارے سوالات تھے سلسلے کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدر ماحول سے وابستہ رہیے، انشاءاللہ عزوجل ڈھیرو برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔